بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد رسالہ تبلیغ دین سے ریا کے متعلق مضامین پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں. ریا جلی و خفی. ارشاد فرمایا کہ ریا کبھی تو جلی یعنی ظاہر ہوتی ہے, مثلا یہ کہ تنہائی کی حالت میں ایسی عبادت نہیں ہوتی جیسی لوگوں کے سامنے ہوتی ہے, اور کبھی خفی اور پوشیدہ ہوتی ہے. مثلا کوئی شخص تہجد پڑھتا تو ہمیشہ ہے, مگر جب کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اس کے سامنے تہجد کے لیے اس کا نشاط اور مسرت زیادہ ہو جاتی ہے. پس یہ بھی ریا ہے, مگر پہلے کی نسبت اس میں خفا ہے, پوشیدگی ہے. اور اس سے زیادہ مخفی وہ ریا ہے کہ کسی کے موجود ہونے سے نشاط میں بھی زیادتی نہ ہوگی, مگر اثنائے ثواب میں یا عبادت سے فارغ ہونے کے بعد اگر کوئی شخص اس عبادت پر مطلع ہو جائے تو اس کے دل میں ایک قسم کی فرحت اور خوشی پیدا ہو جاتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ دل کے اندر ریا اس طرح چھپا ہوا ہے جیسے راکھ کے اندر آگ چھپی ہوتی ہے, کہ دوسروں کے مطلع ہونے پر اسی لیے تو سرور پیدا ہوتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ خفی ریا, زیادہ پوشیدہ یہ ہے کہ اطلاع سے بھی خوشی نہ ہو لیکن اس کا آرزو مند رہے کہ کاش لوگ میری تعریف کریں, سلام اور مصافحے میں ابتدا کریں اور معاملات میں میری رعایت کریں, اور اگر کوئی شخص ان کے ساتھ کچھ برائی کر بیٹھتا ہے تو ان کو تعجب ہوتا ہے. یاد رکھو کہ یہ بھی ریا ہے, کیونکہ ان خیالات اور آرزوؤں سے معلوم ہوا کہ لوگوں پر اپنی طاعت اور عبادت کا احسان رکھنا چاہتا ہے, اور اگرچہ لوگوں سے اس نے اپنے ریا کو چھپا رکھا ہے مگر اس کا اتنا اثر ظاہر ہے کہ توقیر اور احترام کی خواہش ہے. اس قسم کے ریا بھی جن سے صدیقین ہی خالی ہوتے ہیں گناہ میں داخل ہیں اور اعمال کے حبط ہو جانے کا اندیشہ ضرور ہے. البتہ اگر اس عبادت پر لوگوں کے مطلع ہو جانے سے خوشی اس بنا پر ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے نیک عمل اور فعل جمیل ہی کا اظہار فرمایا اور ہماری کسی معصیت یا فعل قبیح پر کسی کو مطلع نہیں ہونے دیا, محض اپنے فضل سے شان ستاری کا ظہور فرمایا, اگرچہ میں تو طاعت ہو یا معصیت دونوں میں سے کسی کا اظہار بھی نہیں چاہتا تھا, مگر خیر الحمدللہ لوگ مطلع ہوئے تو فعل جمیل ہی پر ہوئے, میرے فعل قبیح پر نہ ہوئے. مثلا اسی وجہ سے خوشی ہو کہ اس عبادت پر لوگوں کے مطلع ہونے سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالی قیامت کے دن بھی مجھ سے اچھا ہی معاملہ فرمائے گا, کیونکہ دنیا میں ستاری فرمانا علامت ہے کہ آخرت میں بھی رسوائی سے بچائے گا. اس وجہ سے خوشی ہو کہ اس اطلاع کے سبب دوسروں کو بھی ہمت ہوگی اور میرا یہ فعل دوسروں کی عبادت کا سبب بن جائے گا, تو اس قسم کی خوشی میں کوئی مذائقہ نہیں. اور اس کی علامت یہ ہے کہ دوسرے شخص کی عبادت پر بھی مطلع ہو جائے تو اس اطلاع سے بھی اس کو اتنی ہی خوشی ہوتی ہو جتنی اپنی عبادت پر دوسروں کے مطلع ہونے سے ہوتی ہے, کیونکہ کسی کی عبادت دیکھ کر لوگوں کا اس عبادت میں رغبت اور ہمت کرنا اپنی عبادت ہو یا دوسرے کی دونوں صورتوں میں حاصل ہے. پس اگر مطلع ہونے والے کی اس بات میں رغبت اور ہمت کرنے کا سوال اسی خوشی کا سبب ہوا تو اپنا نفس اور غیر دونوں اس خوشی میں ضرور برابر ہوں گے. کیونکہ ریا کا مادہ نظر سے پوشیدہ ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں پر چپکے چپکے حملہ کر کے برا اثر ڈالا کرتا ہے, لہذا متقدمین نے اس میں بہت ہی کچھ احتیاط ملحوظ رکھی اور اپنی عبادتوں کو لوگوں کی نظروں سے بے حد مخفی رکھا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن عمراء سے خطاب ہوگا کہ کیوں صاحبو, کیا ہم نے تمہارے لیے ارزانی نہیں رکھی تھی, کیا تم کو لوگ سلام میں ابتدا نہیں کرتے تھے, کیا تمہاری ضرورتیں دوسروں کی بنسبت جلد رفع نہیں ہوتی تھی, بس چونکہ تم اپنے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں لے چکے ہو لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں رہا. پس اے مسلمانوں, اگر خلاصی چاہتے ہو تو لوگوں کو چوپایوں اور بچوں کی طرح لا عقل سمجھو کہ ان کا موجود ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہوں. اس صورت میں چونکہ ایک قسم کی تحقیر ہے, فرماتے ہیں کہ اس صورت میں چونکہ ایک قسم کی تحقیر ہے اس لیے میرے نزدیک سب کو فرشتے سمجھے, کیونکہ فرشتوں سے انسان ریا نہیں کرتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے کوئی کام نہیں پڑتا, اس لیے ان سے تو طالب توقیر و تعظیم نہیں ہوتا. دونوں کا برابر ہونا، ان کا جاننا اور نہ جاننا، ان کی واقفیت اور ناواقفیت، غرض کوئی بھی قابل اعتبار نہ رہے، پس چونکہ اللہ ہی کا جاننا کافی ہے، لہذا اپنی عبادت اسی کو دکھلاؤ، کیونکہ وہی جزا دے سکتا ہے اور وہی عبادت کا قدردان ہے، باقی اس کے سوا تو دنیا اور دین میں کوئی بھی ایسا نہیں جو کسی کو کچھ دے سکے، اگر ایسا کرو گے تو اپنی عبادتوں سے ضرور نفع پاؤ گے، ورنہ ضرورت کے دن یعنی میدان حشر میں خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ شاید تمہارا خیال یہ ہو کہ اس قسم کے خفی ریا سے تو بچنا محال ہے، البتہ جلی ریا سے آدمی بچ سکتا ہے، پھر نامعلوم کون سی عبادت صحیح ہے اور کون سی فاسد، لہذا ہم اس کی بھی تشریح کیے دیتے ہیں۔ عبادت میں ریا تین قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی قسم شروع عبادت میں ریا، اول ہی سے ہو، مثلا نماز کا پڑھنا اول سے لے کر آخر تک سارا محض لوگوں کو دکھانے اور نمازی کہلانے کو ہو، یہ صورت تو نماز کے لیے مفسد ہے کہ ایسی نماز ہی صحیح نہ ہوگی، کیونکہ اس میں عبادت کی نیت ہی نہ ہوئی اور بغیر نیت کے کوئی عبادت معتبر نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص نماز تو جلوت ہو یا خلوت دونوں صورتوں میں پڑھتا ہے مگر اول وقت میں پڑھنا ریا کی نیت سے ہوتا ہے، تو اس صورت میں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرض ادا ہو جائے گا، البتہ اول وقت کی فضیلت حاصل نہ ہوگی اس لیے کہ اس میں ریا موجود ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ریا کا قصد عبادت میں شامل ہوا سو اس کا گناہ جدا ہوگا۔ اثناء عبادت دوسری قسم یہ ہے کہ عبادت کے دوران تکمیل طاعت میں ریا ہو، مثلا نماز پڑھنے میں کوئی بھولی ہوئی چیز یاد آ گئی یا کوئی تماشا ہونے لگا تو دل للچائے کہ نماز توڑ کر ادھر متوجہ ہوئے، بس اگر ایسی حالت ہے کہ تنہائی کا موقع ہوتا اور کسی کا لحاظ مانے نہ ہوتا تو ضرور نماز کو توڑ دیتا، مگر چونکہ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے ان کی شرم اور اس خیال سے کہ دیکھنے والے یوں کہیں گے کہ دیکھو فضول مشغلے کے لیے میاں نے اپنی نماز توڑ دی، نماز کو نہ توڑے اور باطل نفاستہ پڑھے جائے تو اس نماز کو بھی باطل کہیں گے، کیونکہ عبادت میں اول سے لے کر آخر تک نیت کا قائم رہنا ضروری ہے، اور جب درمیان میں ریا کی وجہ سے نیت عبادت جاتی رہی تو نماز بھی جاتی رہی، یا مثلا کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور لوگوں کو اپنی طرف دیکھتا ہوا پا کر اس خیال سے کہ میری عبادت پر یہ لوگ مطلع ہو گئے ہیں اس کی طبیعت کو اس قدر خوشی ہوئی کہ عبادت کی اصل نیت بالکل مغلوب ہو گئی، اور نماز کا کوئی رکن ایسی حالت میں ادا ہوا جس میں لوگوں کی آگاہی کے سرور کو زیادہ دخل تھا تو غالب ہے کہ یہ نماز بھی صحیح نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں اگرچہ نیت منقطع نہیں ہوئی مگر تاہم ایسی مغلوب ہو گئی کہ اس کا عدم اور وجود برابر ہے، پس اس نماز کو بھی باطل کہا جائے گا۔ ہاں اگر ایسی معمولی خوشی ہو کہ وہ نیت پر غالب نہ آئے اور عبادت کا محرم اور اصل باعث رضا حق اور حکم خداوندی ہی رہے تو یہ نماز تو صحیح ہو جائے گی مگر قصدن ریا کا گناہ ضرور ہوگا۔ یہ ہے کہ تیسری قسم یہ ہے کہ عبادت سے فارغ ہونے کے بعد ریا ہو، مثلا لوگوں کے اس عبادت پر آگاہ ہو جانے سے اس کو مسرت ہو یا لوگوں کو خود سے اس کا اظہار فخر کے انداز پر کرتا پھرے تو اس کو عبادت کے صحیح اور فساد سے کوئی علاوہ نہیں، اس لیے کہ جس وقت ریا ہوا ہے تو اس کو عبادت کی صحت اور فساد سے کوئی علاقہ نہیں تعلق نہیں، اس لیے کہ جس وقت ریا ہوا ہے اس وقت عبادت ختم ہو چکی تھی، البتہ اس مسرت اور اظہار کا گناہ ہوگا، اور پھر عبادت کا اظہار صراحتاً یا کنایتاً یا تعریضاً جس طرح اور جس حیثیت سے ہوگا اس سے ریا کے جلی اور خفی ہونے کا اندازہ خود ہو سکے گا کہ صراحتاً اظہار ہے تو ریا بھی جلی ہے اور اظہار اشارتاً ہے تو ریا بھی خفی ہے۔ ریا بڑا مہلک مرض ہے، اس کا علاج پوری مستعدی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یاد رکھو کہ ریا کا سبب اکثر یا تو حب مدح یعنی اپنی تعریف کی محبت اور اپنی تعریف کی خواہش یا مال دنیا کی حرص اور طمع اور یا مذمت کا خوف و اندیشہ، مثلا کوئی شخص میدان جنگ میں اس غرض سے بہادری دکھائے کہ لوگ اس کو بہادر کہیں یا اس نیت سے عبادت کرے کہ لوگ اس کو عبادت گزار پرہیزگار کہیں تو یہ حب مدح ہے یعنی اپنی تعریف کی محبت، اور اس کا علاج وہی ہے جو حب مدح کے علاج میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ شہرت اور دنیا کی نیک نامی محض فرضی اور وہمی ناقابل اعتبار کمال ہے، آج مرے کل دوسرا دن، تعریف کرنے والے اور ان کی تعریفیں اور سپاس نامے سب یہیں رہ جائیں گے اور کسی سے کچھ بھی نفع حاصل نہ ہوگا۔ حقیقی کمال وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی ساتھ رہے، یعنی معرفت الہیہ، کہ اس کو کبھی فنا ہی نہیں. اس کے علاوہ ریا میں خصوصیت کے ساتھ یہ خیال کرنا بھی اس مرض کے لیے مفید ہے کہ یہی بہادری اور یہی عبادت جو آج مجھ کو لوگوں کی زبان سے شجاع اور عابد کہلا رہی ہے، کل کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں ساری مخلوق کے سامنے مجھ کو رسوا اور ذلیل کرائے گی کہ میرا نام فاجر اور مکار اور ریاکار پکارا جائے گا. اس پر ترہ یہ کہ میرا کیا کرایا سب بیکار ہو جائے گا، اور وہ اعمال جن کو بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ جمع کیا تھا سب حق ہو جائیں گے. بس لوگوں کی خوشنودی اور دنیا کی اس ناپائیدار مدح کے معاوضے میں اللہ تعالیٰ کا غصہ اور محشر کی رسوائی اور ذلت خریدنا کس قدر عقل کے خلاف ہے. علاوہ ازیں یہاں دنیا میں جن کی رضامندی چاہتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم سے ان کو ناراض بھی کر دے، اور مدح کے بدلے یہی لوگ ہماری الٹی مذمتیں کرنے لگیں، کیونکہ قلوب اور زبانیں تو سب اللہ کے قبضے میں ہیں. پس چند روزہ موہوم اور محتمل تعریف یعنی احتمال والی، اور موہوم یعنی بہت معمولی سی تعریف کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی پر جو کہ اصل سعادت ہے کیوں کر ترجیح ہو سکتی ہے. اب یہی ہے کہ اتنی باریک باتیں اگر مشکل لگ رہی ہوں تو علاج پہ توجہ دے دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ریاکاری کا مرض جاتا رہے گا. سب یہ جو علاج بتائے گئے ہیں کہ اپنی تعریف کی محبت ہو تو یہ فرض کر لے کہ یہ سب فرضی ہے اور وہمی ہے، ناقابل اعتبار ہے، اور آج ہم مر جائیں گے تو کل یہ تعریف کرنے والے نہ رہیں گے، کہ یہ مر جائیں گے تو تعریف کرنے والے نہ رہیں گے، اور کچھ بھی نفع حاصل نہ ہوگا، اور حقیقی کمال جو مرنے کے بعد بھی ساتھ رہے گا وہ معرفت الہیہ ہے، اللہ کی محبت ہے، کبھی فنا نہیں ہوگی. اور پھر یہ بھی خیال کرے کہ اگر میں ریاکاری کروں گا تو قیامت کے دن پھر مجھے ریاکار اور فاجر لکھا جائے گا، اور پھر میری سارے اعمال خراب ہو جائیں گے، اور ان لوگوں کے جو تعریف کر رہے ہیں ان کے قلوب اللہ کے اختیار میں ہیں، اگر اللہ چاہیں تو انہیں کو میری ریاکاری کی شامت عمل سے ان کے دل پلٹ دے، زبانیں بدل دے، اور یہ بجائے میری تعریف کے مذمت کرنے لگیں. تو یہ علاج جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی جس کو یہ باریکیاں مشکل لگ رہی ہیں زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، بس ان باتوں پر دھیان دیا جائے جو اس کا علاج ہے تو انشاءاللہ تعالی ریا جاتی رہے گی. مضمون ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کل مکمل کریں گے. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وفي رواية فأنا منه بريء هو للذي عمله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں شرکا کے شرک سے بیزار ہوں، یعنی جس طرح اور شرکا شرکت پر راضی ہیں اس طرح میں راضی نہیں، بلکہ میں شرکت سے بیزار ہوں. جو شخص کوئی عبادت کرے جس میں میرے ساتھ دوسرے کو شریک کرے، میں اس کو اور اس کے شرک کو دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ میں اس شخص سے بیزار ہوں، وہ شخص یا اس کا عمل اسی شخص کے لیے ہے جس کے لیے اس نے عمل کیا. حضرت والا تشریح میں فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ظاہر اس کا یہی ہے کہ ریا کی آمیزش اعمال کے ثواب کو ضائع کر دیتی ہے، لیکن علماء نے کہا ہے کہ جس ریا میں ثواب کی مطلق نیت نہ ہو یا ریا کا قصد غالب ہو اس وقت ثواب بالکل ضائع ہوتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عنوان ریا سے منع کرنے کے لیے بطور تخویف یعنی خوف دلانے کے لیے استعمال کیا گیا ہو تاکہ بندہ طاعات میں ریا سے احتیاط کرنے میں خوف زدہ رہے. اللہ اعلم بالصواب. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور جب ناگواری کی حالت پیش آتی تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملبوسات کے بیان میں، اور شاہ روم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پوستین جس میں ریشم کی سنجاق لگی تھی بھیجا تھا، وہ بھی آپ نے پہنا ہے اور پائجامہ آپ نے خریدا ہے اور بعض روایات میں پہننا بھی آیا ہے اور آپ کے پاس دو چادریں سبز اور ایک کھیس سیاہ اور ایک کھیس سرخ دھاری کا اور ایک کھیس بالوں کا یعنی کمبل تھا اور کرتا سوت کا تھا جس کے دامن اور آستین دراز نہ تھے اور آپ نے کتان اور صوف بھی پہنا ہے مگر زیادہ استعمال سوتی کپڑے کا فرماتے تھے اور قیمتی کپڑا بھی استعمال فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔